الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما على الخلفاء الراشدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نهاية ذوق الشوق والمحبت کے ساتھ درشی پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتهائي قابل صد احترام صدر محفل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا علاء الدین صاحب مسجد العالی، قابل احترام علماء کرام، بالخصوص مولانا قاری سلیل احمد سراج صاحب، خلیفہ عبد القیوم صاحب، حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب، برادر مکرم مولانا لطف الرحمان صاحب، عطاء الرحمان صاحب، دیگر اصحاب علم محمد اور میرے واجب الفقین بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ ڈیرہ اسماعیل خان کے رجوع کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت کروانے والی اسلامی ماحول کہنے دیکھیے، کچھ عرصہ دراز کے بعد کئی پابندیوں اور رکاوٹوں، حکومتی ضابطوں اور حقبندوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ سے ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ جامعہ سراج العلوم میں آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس اس عظیم شخصیت کے نام سے معنون ہے جنہیں آپ حضرات، پورا علاقہ اور پورا ملک شیخ الحدیث حضرت مولانا سراج الدین کا رحمہ اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے جان کر آپ کی دینی خدمات اور آپ کے اخلاص اور علم کے مظاہر کوئی ایسی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں تو جنہیں اجاگر کیا جائے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ میں کچھ ہی دیر قبل اپنے برادر مکرم حضرت مولانا احمد علی سراج صاحب مجدد العالی کا تحریر کردہ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ باپ کتنا عظیم ہوگا جس باپ کے بیٹے اس وقت عظمت کی، اور پھر اگلی بات پڑھ کر اور مجھے حیرت ہوئی کہ حضرت رحمہ اللہ تعالی کے فرزندوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ان کی پیدل چل کر اس سنت کو جو وہ گلی گلی چوکوں چراہوں دیہاتوں اور شہروں میں نیابت نبوت کا حق ادا کرتے ہوئے وراثت پیغمبر کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے پیدل انیس میل سے ان کا جنازہ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں آئے، جب تک زندہ رہے تو پیدل موت ہو گئے تو پیدل چل کر اپنے گھر۔ میں جب آپ کے پاس یہاں حاضر ہوں گا تو آپ سے یہی استعمال کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں آپ کے لیے دعا کر دوں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں کی روحانی توجہات کا نتیجہ ہے اور ان کے فیوز و برکات کا ثمرہ ہے۔ کہ میں نے جب آپ کے سامنے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو میں حیرت میں ڈوب گیا کہ مجھے ایسے معصوم ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اللہ والے کا تذکرہ بذات خود اپنے اندر بڑی خصوصیات رکھتا ہے، مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، اجڑے ہوئے گلشن میں بہار آتی ہے، مردہ لفظیں متحرک ہو جاتی ہیں، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہیں مل جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رضائے الہی جن کی منزل ہوتی ہے، تقویٰ کا آساس ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو کہ مسلسل جن کی سواری ہوتی ہے، اور پھر سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو یا بہار کا موسم ہو، وہ ایک ہی رفتار سے اپنی دھن میں مگن چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوت اور طاقت، کوئی بڑے سے بڑا سیلاب اور رکاوٹ راستہ نہیں روک پاتا۔ وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، روکنے والے رک جایا کرتے ہیں، ٹوکنے والے خاموش ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ جو کام کرتے ہیں وہ کر کے رہا کرتے ہیں۔ آج حضرت مولانا سراج الدین رحمہ اللہ تعالی ان کی یاد میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مدرسہ جامعہ نعمانیہ، جتنے وہاں اساتذہ اکرام پڑھا رہے ہیں، جتنے وہاں سے علماء فارغ ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ تو ہے، مگر ان کی اولاد الحمدللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے برادر مکرم مولانا احمد علی سراج صاحب اس وقت جو مجددانہ کام کر رہے ہیں، آپ کو تو بس شیعہ کے بارے میں پتا ہے، آپ کو یہ نہیں معلوم اور بھی بڑے بڑے حدیث کتنے اسلام کے اوپر مختلف روپ دھار کر مختلف اندازوں کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پرویزی یہ کتنا بخدا میں یہ بات سچ کہتا ہوں، ہم نے اسے پڑھا بھی اور اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی تھی، لیکن اگر پرویزیت کے صحیح خط و خال سامنے آئے اور صحیح والے میں پرویزیت کا تعارف ہوا خود مجھے بھی، تو میں بربلا کہتا ہوں اس میں مولانا احمد علی سراج دامت برکات و ملالیہ کا بہت بڑا کردار، انہوں نے کھول کر اس فتنے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حدیث ہم سمجھتے تھے یہ منکر حدیث ہے، بس یہ منکر حدیث ہے، یہ منکر قرآن ہے، یہ نماز کا انکاری، یہ زکات کا انکاری، یہ روزے کا انکاری، یہ پورے دین کا انکاری کرو جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تدبر اور جناب تفہم اور اپنے آپ کو قرآن پاک کے حقائق و معانی سمجھنے کا ایک بہت بڑا ماہر کردار جو ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ آج دن کے چہرے سے آہستہ آہستہ پردہ چڑھ گیا ہے اور دنیا کے سامنے ان کی حقیقت اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پہلا الحمد للہ ملتان کی کانفرنس میں، ختم نبوت کانفرنس ربوا نے ہوئی گزشتہ سال، جب مولانا نے پرویزیت کے چہرے سے پردہ ہٹایا، اس کا آپریشن کیا، دنیا مجمع سے آواز لگتی تھی کافر کافر پرویزی کا، آپ نے لگائے 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 چھا Come on.
امراض کے پر امراض میں چکے ہوئے مریض لے جاتے ہیں, وہ نزلے کا علاج بھی کرتا ہے, وہ بخار کا علاج بھی کرتا ہے, وہ ٹی بی کا علاج بھی کرتا ہے, وہ اور کسی بیماری کا علاج بھی کرتا ہے. جو بھی بیماری سامنے آئے آپریشن کر دو, شفا اللہ کے ہاتھ میں, شفا اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے میں نے مانا برادر مکرم والا ہمارے شاہ مدد اللہ جی کا, میں نے کہا اس کام میں پہل آپ کی ہے, لیکن دیکھ کے ہو جائے یہ کام بھی ہمارا کام ہے. انکار حدیث کا فتنا حقیقت میں صحابہ دشمن فتنے کا ہی چل رہا ہے. جس کا صحابہ پر اعتماد نہیں اسی کا حدیث پر اعتماد نہیں. جو صحابہ کرام کو ماں آپ پر کسی کا بن اور صحابہ کا دشمن طبقہ بھی جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے, نفرت ہے, وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے ملنے والی حدیث کو مان. اسی لیے صحابہ کے دشمنوں نے بھی آپ کی حدیث کی کتابیں چھوڑی ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ بخاری, ترمذی, ابو داؤد, مسلم, نسائی, ابن ماجہ ان کے پاس نہیں. ان کے پاس تہذیب الاحکام, حدیث سار, ملا ابن الفقی, اصول کافی کی کتابیں ہیں. انہوں نے اپنی حدیثیں الگ کر لی. جو لوگ بھی اصحاب رسول سے راستہ جدا کریں گے وہ منکر حدیث بھی بنیں گے, وہ منکر اسلام بھی بنیں گے, وہ اسلام کی بنیاد کے انکاری ہوں گے. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ دین کو مان نہیں سکتا. پرویزیت کا صحیح معنی میں آپریشن الحمدللہ اب ہو رہا ہے. سب کا آپریشن کریں گے, سب کا. اس لیے تو سجن کا کام ہی ہوتا ہے. اور یہ کوئی ڈاکٹر ہے جنہیں تو صرف کن میں علاج کرنا ہے, تو کن میں لے بیٹھ کے ہمیں تو سارے مریض کو دیکھنا ہے. اور میں اسلام کو جتنے فتنے سے مارتا ہو ہر فتنے سے ڈرنا, ہر فتنے سے ٹکرانا. اور باقی رہی یہ بات کہ لوگ کہتے ہیں مولوی ہر کسی نہ لڑ دو, مولوی ہر کسی سے لڑتے رہتے ہیں. بھائی ہم لڑتے نہیں ہیں, ہر کسی سے نہیں لڑتے. جو سیدھا سیدھا چلے اسے شاباش دیتے ہیں, جو سیدھا سیدھا چلے اس کی رہنمائی کرتے ہیں, جو راستہ چھوڑ کر دوسری طرف جائے اسے واپس لاتے ہیں. پیار سے آ جائے تو اچھی بات ہے, ورنہ ڈنڈے سے لے آتے. ابھی میں آ رہا تھا مرم کے بعد, جب ہم یہ آپ کو جو ہے کل پور سے پیچھے تھے تو بھیڑوں کا ایک بہت بڑا لیبر جا رہا تھا. میں آگے گیا تو پوچھے, میں ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا یار اندھیرا ہو گیا, اگر اس لیبر سے کوئی ایک دو بھیڑے نیچے چلی جائے تو یہ تو بھیڑے بہت جائیں گے. اس نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے, ایک آدمی آگے ہے, ایک آدمی دائیں ہے, ایک بائیں ہے, ایک پیچھے ہے. اگر کوئی ادھر ادھر گئی پہلے تو زبان سے اسے سمجھائے گا, ورنہ بھیڑ نہیں جانے دے گا, چاہے ڈنڈا مارتے مارنے کے لیے خود خود اس کے بعد قلعہ ٹوٹ جائے. جو سیدھی چلے اسے سیدھی چلے, جو ادھر ادھر ہوگی اسے سیدھے یہاں پہ لائیں گے, نہیں آئے گی تو ڈنڈا استعمال کریں گے, مگر بھیڑ جائے نہیں ہونے دیں گے. علماء کرام امت کی جھنڈا باندھی کا کام کرتے ہیں. علماء کرام کا کام امت کی رہنمائی ہے. اگر علماء وقت نے امت کی رہنمائی چھوڑ دی ہوتی, خدا کی قسم آج ہم ایسی جگہ کھڑے ہوتے جہاں دونوں طرف ضلالت و گمراہی کی وادیاں ہوتی, سارا اسلام ہمیں دور دور تک نظر آتا. پہلی صدی ابھی ختم نہیں ہونے پائی تھی. ذرا دیکھیے اس شخص کو جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس دیا. آج ذرا اسی عالم دین کو مدینہ کی گلیوں میں دیکھو, وہ ایک گدے سے سوار ہے, اس کا منہ کالا کیا جا چکا ہے, بچے اس کے پیچھے تالیاں پیٹ رہے ہیں, اور جنات تازیاں نہ ہاتھ میں لے کر بار بار اس سیف الحدیث کو تختہ مشق بنا رہا ہے. بار بار وہ سیف الحدیث جو کبھی مطلب حکومت سے بحث, مطلب حدیث سے بحث کر درس حدیث ہوتا تھا, آج گدے پہ بیٹھا ہوا مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے من عرفنی فقد عرفنی، اور جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ سن لے، انا مالک ابن انس، میں مالک ابن انس ہوں، میں مالک ابن انس ہوں، کہتا کیا ہوں، مار کے کھاتا ہوں، اس وقت مصیبت میں وہ تلا کیوں ہوں، پریشانیوں سے بے چار کیوں ہوں، فتوا دے رہا ہوں طلاق المکرہ لا یجوز، کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ آج کے دور کا کسی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ ہو گیا وقت کے حکمرانوں نے اس ڈر سے کہ کہیں لوگ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں، کہیں کل کوئی پرویز مشرف نہ آ جائے، کہیں کوئی جاہل حق نہ آ جائے، کبھی انہوں نے 58(2)(b) کو ختم کیا، کبھی اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، اس وقت کے نواز شریف جو تھا اس نے ایک نیا کام کیا، اس نے کہا جب میرے ہاتھ میرے لیے میری خلافت کے لیے بیعت کرو تو ساتھ اقرار کرو تو کل اگر ہم تیری بیعت توڑیں گے تو ہماری بیوی کو طلاق دے دوں۔ ایسے ہر کندے ہر دور میں استعمال کیے گئے۔ نواز شریف نے بھی قانون بنایا تھا کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر میری جماعت کا ہو میرے خلاف بولے اس کی رکنیت ختم۔ اس کی لوگ کہتے ہیں ممبران اسمبلی تم کو بولنے کے لیے گئے تھے، کہنے لگے ہم بولنے کیسے، بولنے میں تو رکنیت ختم ہو جائے، جیسے قانون انہوں نے بنایا ایسا ضابطہ اس نے بنایا، اس وقت کے حاکم نے، اس نے کہا جو میری بیعت توڑے وہ اقرار کرے، جس دن میں تیری بیعت توڑوں میری بیوی کے خلاف۔ لوگ مجبور تھے، پریشان تھے، کیا ہے کبھی ہاتھ کا کھا دینا پڑ جاتا ہے، کبھی بادشاہ وقت کی حفاظت کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی خلیفہ وقت کو مزدور چلنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ ہم سے بیعت لے رہا ہے، ہم مخالفت کریں گے گھر ادھر جائے گا، امام مالک شمشیر بڑھنا بنتی میدان میں آگے فرمایا یہ تم سے بیعت لینے والا شخص سن لے، جو شخص میں بیعت کر لے اگر سے وہ اقرار بھی کر لے مگر بادشاہ کی مخالفت کرے گا تو نکاح نہیں چکے گا۔ یہ فتوا ڈائریکٹ بادشاہ کے خلاف تھا، یہ فتوا ڈائریکٹ حکومت میں پوچھنا، حکومت میں پوچھنا کہ خلاف تقریر کرو تب بھی زندہ باد زندہ باد جیسے بڑا کامیاب تھا، کون رہیں گے حکمران، اور اگر ساری تقریر میں قرآن بیان کریں دو تین ایسے مسئلے بیان کر دو جو مزاج حکمران کے خلاف ہیں، وہ جناب تشدد دہشت گردی والی باتیں ہوئی ہیں، آپ نے تو بڑی سخت تقریر کی ہے، آپ کی رپورٹیں اوپر چلی گئی ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اسی کی بات میں کچھ کر نہیں سکتا، رپورٹیں اوپر چلی گئی، اوپر رپورٹیں چلی گئی میں کیا کروں، بڑی سخت تقریر ہے یہ، آج چلے ہر دور کے چار کا، ہر دور کے حکمران کا یہی مزاج رہا، تو میرے خلاف کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ فتوا دیا، اس نے کہا ہاں، آپ نے یہ فتوا دیا واپس لو، فرمایا فتوا واپس دینے کے لیے نہیں دیا جاتا، فتوا واپس دینے کے لیے، بولے بولے فتوا واپس دینے کے لیے، فتوا جو علماء کرام نے دیا ہے وہ نواز شریف بھی کہتا رہا، بے نظیر بھی کہتی رہی، پرویز مشرف صاحب تم بھی ہزار مرتبہ خان ہے، پورے دربار میں سناٹا اور خاموشی تاری ہے، یہ جاج بے یوسف کے بہادرانہ انداز میں جرت کے ساتھ گفتگو کرنے والا انسان کون ہے جس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، حجاج ابن یوسف کے ظلم و جبر کی داستان اس کے سامنے ہے مگر اس کے جسم کے ایک بال پر بھی حجاج کا نہ رعب ہے نہ خوف ہے نہ دبدبا ہے۔ اس بولنے والے کو تاریخ سعید ابن جبیر کے نام سے یاد ہے، حجاج نے کہا تم بغاوت کرتے ہو، یاد رکھو باغی کی صدا قتل ہوتی ہے، سعید ابن جبیر نے کہا اگر تو وہی کام کرے گا جو کام پہلے کرتا چلا آیا ہے، پہلی بغاوت ناکام ہو گئی ہے، اب بھی کوئی بغاوت ہوگی تو اس بغاوت کا پہلا آدمی سعید ابن جبیر میں ہوگا، اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے کہا میں تجھے قتل کروا دوں گا، کیا جواب دیا، فرمایا اگر میں تجھے موت و حیات کا مالک سمجھتا ہوتا تو تجھے سجدہ نہ کر لیتا، وہ موت و حیات کا مالک نہیں، موت و حیات کا مالک کوئی اور ہے، حجاج نے کہا کہ لا طلاق ہے جو اس کا سر اڑا دو، حجاج کے جلاد کی تلوار ریان سے باہر آئی، ایک بوڑھا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جلاد حجاج خدا کے واسطہ میری بات سنو، کیا بات ہے؟ اس بوڑھے نے کہا میرا سر حاضر ہے، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، ان کے سارے اڑا دو، میرے سارے گھرانے کو قتل کرا دے، مجھ پورے آدمی کو قتل کرا دے۔ شہید ابن زبیر سے تلوار نہ چلا، حجاج نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں مر جاؤں گا تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، میرا گھر جل جائے گا، ایک گھرانا اجڑے گا، اور شہید ابن زبیر سے پڑھ کر اس کائنات میں روئے زمین پر کوئی عالم دین نہیں ہے، اور عالم دین کے سر سے تلوار مت چلا کہ اس کے جانے سے علم ختم ہو جائے۔ حجاج نے کہا میں یہ بات نہیں کر سکتا، جلادا کے بڑا حضرت شہید ابن زبیر کے بیٹے رونے لگے، آپ نے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا کیوں روتے ہو؟ بیٹے نے کہا آپ کی جلائی کے غم میں روتا ہوں۔ فرمایا اگر تیرے رب نے تیرے ابا کی عمر 55 سال سے زیادہ نہیں لکھی ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اگر میری عمر 55 سال ہے تو جب نہیں ہو سکتی، مت لاؤ اپنے باپ کے مبارک سے کہ جو حق و صداقت کے تیر جاتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دیکھ رہا
ہوں۔
یہ علماء حق ہے، علماء کا کردار یہی ہے، یہ علماء کا کردار کہاں سے آیا؟ ہر شخص سے سورج کے پجاری بن جاؤ، ہر آنے والے افسر کو سلام کرنے لگ جاؤ، اور ہر ہاتھ میں وقت کو سلام ہاتھ میں آنے کے لیے دھیان میں کھڑے ہو جاؤ، اور ہر اردو کے بچے دو جو بھی آ جائے اسی کے قصیدہ خانی مدد ٹرائی کر دو۔ یہ علماء کا کردار نہیں ہے، یہ سرکاری بھائیوں کا کردار ہے، یہ اداکاروں کا کردار ہے، یہ کسی اور کا کردار ہو سکتا ہے، علماء کا کردار نہیں۔ اور علماء حق کے بارے میں، علماء حق ایک ایک دین کے مسئلے پہ کٹ گئے، ایک ایک دین کے مسئلے، امام مالک دین کے ایک مسئلے پر آگے دیکھیے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، آپ نے فرمایا شافعی میرا سلام اپنے شاگرد احمد ابن حنبل کو بھیجو، اسے کہو ایک دین کے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے، کتنا سر اٹھانے والا ہے، ثابت قدم رہنا، اللہ تمہاری وجہ سے اس فتنے کو ختم کر دے گا۔ صبح اٹھے رو رہے تھے، شاگردوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا عجیب خواب آیا ہے، شاگرد کو بلایا، فرمایا جاؤ حنبل کی بستی میں، میرے احمد شاگرد کو سلام کہو، رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ وہ شاگرد پہنچا حنبل کی بستی میں، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک پرانی مسجد میں صف لگی ہوئی ہے، کئی سو نوجوان حدیث کا سبق پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والا ایک نوجوان ہے جس کے تن پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں نے پوچھا احمد ابن حنبل کون ہے؟ مجھے اشارے سے بتلایا گیا وہ جو حدیث کا درس دے رہا ہے اس کا نام احمد ابن حنبل ہے۔ میں آگے بڑھا، سلام کیا حضرت امام شافعی کا، میں نے خواب سنایا، پیغام لیا، خط لیا، حضرت احمد ابن حنبل نے خواب سنا، حضور کا پیغام سنا، اٹھے گھر میں گئے، واپس آئے، ادھر ادھر نظر اڑائی، بڑے پریشان تھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنا قمیض اتارا، قمیض اتار کر کہا میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں خوشخبری کے نتیجے میں تجھے کوئی ہدیہ دے سکوں، لے لو میں اپنا قمیض تمہیں تو دے دیتا۔ شاگرد واپس آیا، حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ کو منتظر پایا، آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا گزری؟ عرض کی میں نے آپ کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اگر کام کرو کام 1460 کے بعد بھی اگر کوئی کام کرنے والا ہو، خدا کی قسم مکے مدینے سے پیغام آج بھی آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں خدا کی قسم، اور کام تو کرنے والا ہو، کوئی جان ہتھیلی پہ لے کر میدان میں آنے والا ہو، رحمت و کائنات کی طرف سے سلام بھی آتے ہیں، سلام بھی آتے ہیں۔ ہم تو اس بات کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر گرد نے بتلایا حضرت مجھے یہ قمیض دی ہے، حضرت شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے قمیض دو، گھر میں لے گئے، بالٹی میں ڈالی، پانی ڈالا، قمیض کو نچوڑا، نیلی قمیض لے کر آئے، شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا حضرت یہ کیا؟ سوکھی قمیض نہیں تھی، نیلی واپس کر رہے ہو؟ جواب نے ارشاد فرمایا میں نے قمیض میں پانی ڈال کر اس کو نچوڑ لیا ہے تاکہ میں اس پانی کو روزانہ صبح سے وقت نہار منہ پیا کروں، جو پانی اس قمیض سے نکلا ہے جس قمیض کو پسینہ اٹھنا لگا ہے جسے رسول اللہ کا سلام آیا، پھر بڑھتا ہے میرا عقیدہ خلق قرآن۔ ایک ایک مسئلہ، یا تو خدا کی قسم سو سو وجوہات کفر ہے، سدیشیت ہے، سادیانیت ہے، پرویزیت ہے، کارشیت ہے، اس کی کفر کی وجوہات بیان کرو، وہاں کا وجوہات تو کفر ہے، جہاں تو وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ تھا ایک ایک مسئلہ کل کے قرآن کا، اور کل کے قرآن کے مسئلے پر یہ بھی ذہن میں رکھو، بادشاہ وقت بھی کوئی ایرا گہرا نہیں تھا، بڑا آنند اور بڑے بڑے علماء کی حمایت جا کر بحث یہ تھی کہ کائنات میں قدیم کون ہے، حادث کون ہے، فیصلہ کیا فلسفیوں نے کہ قدیم اللہ کی ذات ہے، باقی ساری کائنات حادث ہے، حادث وہ ہوتا ہے جس میں تغیر پیدا ہو، جو تبدیل ہو جائے، جو ختم ہو جائے، قدیم وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، ایک ہی حالت سے ہے، تو اللہ کی ذات قدیم ہے، باقی سب حادث ہے، یہ بحث ہوئی تھی علمی، اس میں بات آ گئی قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، تو فلسفیوں نے کہا بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے والوں نے، جی حضوری کرنے والوں نے، سرکاری مولویوں نے کہا حضرت جیسے آپ فرمائیں، تو بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، اکیلے کل بن جاتے ہیں نا، یہ اکیلے کل بن جاتے ہیں، جب کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ اپنا تون کا ہیونا اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور ارسطو کی عقل کہیں سے چرا کر لے آئے، بولا ان پر وہی داری ہے، بولا میں یہ کہہ رہا کرسی پر بیٹھ کے یہی پکتا ہے، میرے ذہن میں یہ ساری کام کہہ دے رہا یہ غلط ہے، یہ نجائز ہے، اس سے عوام کو نقصان ہوگا، عوام تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، یہ کیبل نیٹ ورک سے ہے، یہ این جی اوز ہے، یہ بےمانوں کا پتہ ہے، یہ جن کے سامنے آپ ہاتھ پھیرا کر بیکاری بن کر مانگ رہے ہیں، یہ ملک کو غلط کر دیں گے، تباہ کر دیں، میں جو کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، کسی پر بیٹھ کے یہ سمجھنے لگتے ہو کہ ہم نبی بن گئے، ہمارے اوپر وہی آتی ہے، ہاں ان سیاسی میں لگے ہونا علاقائی شراطین بھی وہی کرتے، وہ بھی ان کے چالوں میں پھونکے مارتے ہیں، چنانچہ بادشاہ وقت نے کہا میرا خیال تو یہ ہے قرآن کو اگر ہم قدیم مانیں گے تو شرک ہو جائے گا، جی حضور صحیح فرمایا، لہذا قرآن بھی حادث ہے، قرآن بھی کیا مطلب، قرآن میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، قرآن بھی رتو بدل کر شکار ہو سکتا ہے، بادشاہ وقت کے فتنوں کے مقابلے میں چار علماء تھے جنہوں نے زمان میں کہا قرآن حادث نہیں قدیم ہے، کہ خدا کی صفت ہے، جس سے ذات خدا قدیم ہے، صفات خدا بھی قدیم ہے، علمی مسئلہ تھا، بادشاہ وقت سے تراب کیا ہو گیا، مصیبت آ گئی، اس نے کہا پکڑ کر لاؤ، جب گرفتاری کا آرڈر ہوا دو مفتیوں نے فتوا واپس لے لیا، فتوا ہی واپس لے لیا، باقی رہ گئے تو ایک عالم دین ایسے تھے جو گرفتار کیے گئے تو راستے میں دم توڑ گئے، بس امام احمد ابن حنبل تھے جو اس وقت پوری دنیا میں اپنے موقف کا پرچار کر رہے تھے کہ قرآن قدیم ہے حادث نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، قرآن بھی قدیم ہے، قرآن حادث نہیں ہو سکتا، بادشاہ وقت نے کیا کچھ نہیں کیا، قدیم داستا ہے، 1000 کوڑے بنوائے مختلف دنوں میں، تاریخ دعوت و عظیمت میں مولانا عبدالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے لکھا ہے، ایسا کوڑا پڑتا تھا کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی کو مار دیا جائے تو ہاتھی چیختا ہوا بھاگ جاتا، ہزار کوڑا برداشت کیا، جسم کی سمجھ ادھر گئی، مگر امام کی زبان سے وقت میں آیا، امام کی زبان سے وقت میں آیا، 28 مہینے جیل کا تھی، اور میں آپ کو بتلاؤں، دور ادیب کا دور تھا، میں برطانیہ میں گیا، وہاں ہمارے ڈیوز بری میں ایک حاجی یاسین صاحب ہے، انہوں نے مجھے یہ دو ذمے دے دی، تاریخ دعوت و عظیمت کی، جب میں واپس جہاز میں بیٹھا تو میں نے پوری جلد حضرت امام احمد ابن حنبل والی جہاز میں پڑھی، جب میں نے جہاز میں پڑھی میں نے کہا آدم تارک تیری زندگی کی کوئی زندگی ہے، عورت کی حکمرانی ہے، اور بڑے بڑے صاحبان علم منقار زیر پر ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، زبانوں پہ مہر سکوت لگی ہوئی ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، اور اگر اسلام میں عورت کی طور پر ابھی جائز نہیں ہے تو پھر اس کو کھل کر جو بیان ہونا چاہیے، واپس جائیں گے ان شاء اللہ قومی اسمبلی میں بے نظیر کی نسوانی حکومت کے خلاف تقریر کروں گا، سنا سے واپس آیا، رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی، شیعت کا سارا لٹریچر بھی ہو گیا، کتابیں بھی، اور بے نظیر کی موجودگی میں نے کہا آج میں بتلانا چاہتا ہوں عورت کا، عورت کی سربراہی اسلام میں قدم جائز نہیں، دلیل یہ ہے اللہ نے لاکھوں نبی بھیجے، کوئی ایک نبی بھی عورت نہیں بھیجی، نبیوں کے خلیفہ ہوئے کسی ایک نبی کی خلافت بھی کسی عورت کو نہیں ملی، کسی نبی کے ہمارے پیغمبر کے خلفاء میں بھی کوئی خلیفہ عورت نہیں ہے. اور اسلام کا رکن نماز ہے. کسی بھی نماز میں کسی بھی حالت میں عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی. جب کسی دین میں کسی مذہب میں کسی شریعت میں نہ نبی عورت آئی نہ خلیفہ عورت آئی نہ امام عورت آئی نہ سربراہ حکومت عورت آئی تو نسواری حکومت کی عورت نسواری حکومت عورت کی سربراہی جائز نہیں ہے. بس دیر کیا تھا؟ بس دو یاروں کی آخری تقریر تھی. اس کے بعد بے نظیر کا سارا دور کوئی بات نہیں. جیلوں کا دور بھی کٹ گیا. صاف ہے حق میں آنسر دینا چاہیے. حق چھپانے کے لیے نہیں آتا, حق بیان ہونے کے لیے آتا ہے. اور حق بیان کرنے والوں کی رگوں میں پھولوں کی ہار نہیں ہوتی, بہاریں نہیں ہوتی. کہاں گئے حق کرنا بہریاں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھو ایک شخص اگر بچ جائے اپنے موقف پر حق کو صداقت کا اظہار کرے بچا کرے دنیا میں موقف بھی اسی کا زندہ رہتا ہے, نام بھی اسی کا زندہ رہتا ہے. کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں سوال کروں چند علماء کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا کہ امام مالک کو جس ظالم حکمران نے پٹوایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ امام نہیں ہم نے تو امام ابو حنیفہ کو جو سالم نے جیل میں دلوایا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ہمیں تو امام احمد بن حنبل کو جس نے کوڑے ملوائے تھے اس کا نام کیا تھا؟ حکمرانوں کے نام دنیا بھول گئی, مارے کھانے والوں کے نام زندہ ہے. مارے کھانے والوں کے نام زندہ ہے. خدا کی قسم چند صدیوں کے بعد نہ میرے نواز شریف کو جانتے ہوں گے, نہ بے نظیر کو جانتے ہوں گے, نہ پرویز مشرف کو جانتے ہوں گے. حق نواز کو ساری دنیا جانتی ہوگی, جان ہمارے فاروق کو ساری دنیا جانتی ہوگی. اور ہم تو اپنے آپ کو حنفی جاتے ہیں, ہم اپنے آپ کو حنفی جاتے ہیں. اور حنفیہ تمہاری تو داستان ہی ہے, وہ ہے کہ جس کے عہد اس داستان کا اقتدار نہیں دے پڑے گا. اپنی داستان کو بیان کرو. دونوں کے راستے بھول گیا, تسکریوں کے راستے چھوڑ دیا, مصائب و آرام کی وادیوں کی طرح وہ کرتے ہوئے یہ فوج رہنا چاہتے ہو؟ نہیں 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 نہیں, یہ تو دہشت گردی کا راستہ ہے. وہ دہشت گردی کے راستے اگر یہ دہشت گردی کے راستے ہیں پھر مان کہ سب سے بڑا دہشت گردی میں نے تمہاری مت تھا. اگر حق بات کہنا بس کہنا دہشت گردی کا راستہ ہے تو دہشت گرد کے امام احمد بن حنبل کو پھر کیا دہشت گرد امام ابن ثانیہ کو پھر کیا دہشت گرد حضرت سعید بن زبیر کو آخر کیا دہشت گرد امام مالک کو پھر کیا دہشت گرد اس شخص کو جسے دنیا کیا قیامت سلام دی مجھے بغیر کو پانی کے نام سے جانتی ہے؟ اپنی تاریخ سے پڑھو. تمہاری تاریخ کیا ہے؟ کنہ گواریا سے جا سکتے مجھے زبیر زکانی کیسے بنا؟ اکبر بادشاہ نے اپنی حکومت کی طرح میں آ کر شریعت مصطفی کا نقشہ بدل دیا, دینی اپنے میں آیا. کیا پیار کہتا جی کتوں کو دیکھنا باعث ثواب ہے, سورج کی زیارت کرنا عبادت ہے, صبح کو اٹھ کر سورج کی پرستش کرنا لازم ہے. اور اکبر کا نام آتا تو کہتے جل جلالہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ, پوری شریعت بنانی کی کمی ہو. اور اس کے ساتھ دیکھے اب ان سب خالی جانتے ہو کہ کیوں بدلنے لگتے تھے؟ بولو 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 بولو. ہاں اسی لیے آتے ڈالنے لگتے تھے ان میں بے ایمان لوگوں نے مدا کے نام تھے. پھر اس کے لیے ہندوؤں کو بھی یاد کر دیا, پھر اس کے لیے عیسائیوں کو بھی یاد کر دیا. ہندوؤں کی رانی اس کے گھر میں آئی اور پھر مسیح الزما وہ کیا ہے مریم زمانی اکبر کے گھر میں آئی اور مسیح الزما مریم زمانی اکبر کے گھر میں آئی. مسیح النساء اس کے بیٹے جہاں جی کے گھر میں آئی. مسیح ہنری اس کے پوتے اور جہاں جی اور اس کے پوتے اور کیا نام ہے گاندھی گاندھی کے بیٹا تھا شاہجہان کے حصہ میں آئی. مہاجرہ عالیہ ایک جب سورج انسان سے آئی یہ سارا سلسلہ کہاں سے چلا؟ یہ آبر خیبر صاحب شادی کی خبر کہاں سے چلا؟ انہوں نے یہ سارا سلسلہ آگے شروع کیا, یہ سارا سلسلہ وہاں سے چلا. دین اکبر ہی بن گیا, دین اکبر ہی بنا. تو اس دین اکبر کے مقابلے میں بڑے بڑے قرآن خان پگڑ باز ڈبا دستار والے خاموش خاموش کیا ہے ایک مرد کے اندر تھا جو کہ دین اکبر کی بنیادوں پر لا کر رکھ دیا. سوچ بھی ایسے فکر بھی. آج اکبر بھی چلا گیا, اکبر کا بنایا ہوا جاری اور جھوٹا دین بھی دنیا سے چلا گیا. کسی کو پتا نہیں ہے, کتابوں میں ذکر ملتا ہے. اگر اس کا تذکرہ کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بھی کوئی بات تھی دنیا میں. حالانکہ یہ بات آج سے 400 سال پہلے کی ہے, 400 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج کے بڑے صدی میں نیا دین آ گیا, نیا دین آ گیا. لیکن علماء حق کریں گے, مجدد الفتانی کی سوچ سے جانی اس کا لے جایا. اس نے کہا کہ آپ وہ دربار والا سلام بجا لائیں. کیسا سلام؟ تو کس میں آنے والا بادشاہ کو چھپ کے سلام کرتا تھا, لگتا ایسا تھا جیسے آنے والا بادشاہ کو سجدہ یا رکوع کر رہا. اس نے کہا یہ سلام ہونا چاہیے. سارے سلام کر رہے ہیں, سارے درباری سرکاری سلام کر رہے ہیں, مگر اس بار سے پیغمبر نے کہا کیا ہوا جو ساری دنیا تجھے سلام کرتی ہے, مگر میں وہ سلام نہیں کر سکتا جس سے شرک کی بو آتی ہے. جس سے شرک کی بو آتی ہے وہ سلام نہیں آ سکتا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ایک بنایا, اس کے اندر سے ایک الماری رکھی, یہاں سے گزارا تاکہ جب گزریں گے تو چھپ کے گزریں گے. آیا وارث نبی نبوت کی وراثت علماء کے سروں پر کسی بھی سکتی ہے کیونکہ اس تاج کو سنبھالنا جانتے ہیں, اس کی قدر کرنا جانتے ہیں. بیگ میں داخل ہوئے پہلے تانگے کا پہنچ, پھر اثر تک وہ باہر آئے. اس نے کہا یہ کیا انداز ہے؟ فرمایا تیرے جیسے متکبر اور فرعونوں کے سامنے موسا کا انداز یہی ہوتا ہے, یہی انداز ہوتا ہے. آگے چل گئے, آج کی طرح تاریخ ہے, ایک داتا ہے. اچھا رہے جو بند کوئی 1866 نہیں چلے, سن 1866 میں چار لوگ جو بند کی بنیاد رکھی گئی ہے اور بنیاد ابھی رکھی گئی ہے. بنیاد آغاز تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہے, آغاز تو پہلا جا چکا ہے. شاہ بنی اللہ رحمت اللہ علیہ مرحتے کھڑے ہوئے, طوفان بدتمیزی برپا کر دیا دہلی میں, احمد صاحب دادی کو بلوایا, مرحتے کی کبر پاری پہلی بستی میں آئی ہے. ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی دوڑتی ہوئی نجات کو سہارا ملا اور حضرت شاہ ولی اللہ نے وہ کارنامے نمایاں کر انجام دیے کہ اس پر پوری تاریخ رات گزر جائے, ان کا تذکرہ اور قربانیوں کی داستان ختم ہو سکے. آپ کے جانے کے بعد انگریز مرحتے شاہ احمد صاحب دادی کے واپس جانے کے بعد مرحتے مضبوط ہوئے, انگریز آگے بڑھے, انہوں نے ہندوستان کو گھیر لیا. پوچھو کسی سے, وہ پہلا خطرہ جو سن 1664 میں دیا گیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد مسلمانوں کے فرض ہو چکا ہے, ہندوستان دار الحرب ہے. یہ پہلا خطرہ جو دیا گیا تھا 1764 میں, یہ پہلا خطرہ فتح دینے والے کا نام صاحب ابھی واپس سے ہے. جنرل لوگ انگریز کی حکومت کو سایہ خدا بندی کہہ رہے تھے. پہلا خطرہ دیا اسی خطرے کے نتیجے میں چکن سے ٹیپو سلطان اٹھا, اسی خطرے کے نتیجے میں بنگال سے نواب سراج پالا اٹھا. ٹیپو سلطان نے سن 1799 میں انگریز سے مقابلہ کیا. انگریز سے مقابلہ کیسے ہوئے؟ ایک طرف ٹیپو سلطان نے کابل کے والی محمود شاہ کے بھائی کو بلایا اور دوسری طرف سے فرانس کے مکالمے کا خط لکھا, آنے آتا تو ہم مل کر انگریز کو چکی کے تو فاٹوں میں پیس دیں تاکہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا ہاتھ بھول جائے. چنانچہ زمان شاہ کابل سے زمان شاہ اپنی فوج لے کر ٹیپو سلطان کی حمایت کے لیے چلا. یہ موضوع خشک ضرور ہے, آپ کو ایسی باتیں آج بتلاؤں گا کہ آج میں کبھی زندگی میں نہیں ہوں. زمان شاہ فوج لے کر پچھاوڑا کوڑا خبر اگست سے ہوتا ہوا گجرات جنم سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا. جب انگریز نے دیکھا زمان شاہ لاہور آ گیا ہے, اگر زمان شاہ پچھم میں پہنچ گیا تو پھر ٹیپو سلطان کو ایسا سہارا ملے گا, انگریزی فوج تو پاؤں ہٹ جائیں گے. انگریز نے چار چلی لاہور سے شیعہ کا ایک وفد تیار کیا, شیعہ کا وفد تیار کر کے اس نے ایران بھیجا. شیعہ کے وفد نے ایران کے دربار میں جا کر شہنشاہ ایران کے سامنے حال پکار کی اور کہا زمان شاہ کا لشکر آ گیا ہے, اگر زمان شاہ اور ٹیپو سلطان دونوں مل گئے انگریز کا دور ختم ہو جائے گا, سنیوں کی ہندوستان میں دوبارہ حکومت قائم ہو جائے گی. اس نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا زمان شاہ کو روکو. شہنشاہ ایران نے اپنے ایجنسی کو بھیج کر زمان شاہ کے بھائی محمود شاہ کو بغاوت سے آمادہ کیا. محمود شاہ نے اپنے بھائی سے بغاوت کر کے بعد سخت کابل سخت سے کابل کے تخت پر قبضہ کر لیا. جب زمان شاہ کو خبر پہنچی کہ کابل میں قبضہ ہو گیا ہے تو یہ ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے جانے والا زمان شاہ واپس لوٹ گیا اور ٹیپو سلطان تنہا رہ گیا. اور خاصا دنیا بخش کی بات ٹیپو سلطان کو پڑے. اس نے لکھا ہے ٹیپو سلطان نے اپنی پڑوسی مسلمان مملکت نظام شاہی کے وزیر اعظم کو خط لکھا. اس نے کہا تو مسلمانوں کی اجازت ہے, میں بھی مسلمان ہوں, میرا ساتھ ہے تاکہ ہندوستان میں ہم انگریزوں کو یہاں سے ٹیکس نکالا دے دیں. نظام شاہی کا وزیر اعظم کیا تھا, اس نے کہا ٹیپو سلطان میں تیرا دل نہیں ملتا, میں ریس کا ساتھ دے دوں گا تیرا ساتھ نہیں دیتا, میں ٹیپو سلطان تنہا رہا. لیکن ٹیپو بات لگ رہا, لیکن ٹیپو ٹیپو سلطان تنہا رہ گیا. فرانس سے آنے والی نیپولین کی فوجیں عراق کی بندرگاہ پر روک لی گئی. ٹیپو سلطان نے ہمت نبھائی, آخری دم تک لڑنے کا فیصلہ کیا. جب انگریز نے دیکھا چاروں طرف سے پھرے ہوئے شیر کو ابھی بھی قابو میں نہیں لایا جا سکتا, تو اس نے ٹیپو سلطان کو وزیر اعظم میر جعفر سے رابطہ کیا جو مدھ ونشیا تھا. اسے کہا تو شیعہ ہے, ٹیپو سلطان سنی ہے, تو اس کی حمایت مت کر, ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے. نتیجتاً جو ظالم دیکھ گیا اور اس نے دوستوں کو دوبارہ کر کے بلا کے کہا آپ اپنی تنخواہ لے جاؤ. جب دوست کی تنخواہ لے کے لیے سیاست میں داخل ہو گئے تو اس نے انگریز کو کہا اپنی فوج لے آؤ, اب ہماری ٹیپوں پہ گولے ڈالنے والا کوئی نہیں. آپ حیران ہو گئے. پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا سکندر مرزا, سنا نام آپ نے. یہ پاکستان سے دفاع ہوا, برطانیہ میں جا کر ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا. ایک روز برطانیہ کی ملکہ نے اس کو سہائے دے دے, جب ہوٹل کے برتن دھونے والے کو ملکہ برطانیہ کے سہائے ملے اس کی آنکھیں پھٹی بھی پھٹی رہ گئی. اس نے کہا یہ کل خدمات کا سلا ہے. جانتے ہیں ملکہ برطانیہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ ان خدمات کا سلا ہے جو تمہارے پردادے میر جعفر نے ٹیپو سلطان سے برداری کر کے ہمارا تعاون کیا تھا. میں تو آپ کہہ رہا تھا راستے میں کسی کو, یہاں تاریخ عظیم شہر ہے, ہمیشہ خوشی بدارا کروں گی, ہمیشہ اس طرح کے مزے بداروں نے لوٹے. ادھر دیکھیے چرس ہے جو پچھلے دنوں مرا ہے, اس کا پردادا تھا شریف مکہ جس نے سلطنتیں جس نے خلافت عثمانیہ سے برداری کی, جس نے حضرت صاحب اندرا مدن لالا کو گرفتار کروایا. یہ وہ بھی نام تھا جس نے انگریزوں کا ساتھ دے کر خلافت عثمانیہ سے برداری کی اور دہشت آدمی کرداروں کے پاس جاری کردار. اور اب تو ہزار سے سب کام ہو گئے, گھر کے بھیتی ان کا جا چکے ہیں. آج سے ڈیڑھ مہینہ قبل تقریر خشک ضرور ہے لیکن نہ پہلے تم نے کبھی سنی ہوگی نہ میں نے کبھی کی ہے. اور باتیں تو آپ نے سنتے جانا. مسلم لیگ کے صدر پیر پرانا نے جنگ اخبار میں ایک انٹرویو دیا ہے. مسلم لیگ کی سنے, آج پاکستان کے مامے چاچے دائیں بننے والے سنو. اس نے کہا میں مسلم لیگ کا صدر ہوں, پچاس سو کے خلاف بیٹا تھا, پچاس چندر حیات تھا جو پاکستان بننے سے پہلے پنجاب. اس نے کہا ستار سوتر خیاب نے کہا کہ میرے بابا کو 1940 سے بھی پہلے, یہ کہتے ہیں 1940 میں آزاد پاکستان بن گئی, وہ کہتا ہے میرے بابا کو میرے ہم جا رہے ہیں, ہم ہندوستان کے دو ٹکڑے کریں گے, ایک مسلمانوں کو دیں گے. کتنے ہمارے وفادار, کتنے جاگیردار ہیں اور کتنے غدار ہیں مسلم شامل ہو جاؤ, تب جائے تمہاری غداریوں کا سلا تمہیں برس دے کر چلے گا. یہ تیر بجا رہے ہیں,